का मतलब
शाम सब मैं हूँ।
आने से पहले सारी आपकी जो क्वेरीज और दूसरों की उन सबको फाइनलाइज कर दिया, एक भी बाकी नहीं बचा। ऐसा काम जिसकी जरूरत दोबारा हो, जो भी जरूरत हो, अब जो भी शक्ल है इस पर फौरी काम, इसको दो तख्ते में लपेट के इसको फाइनल समझ के इस पर दूसरा काम शुरू कर दें। ठीक है, अभी हो जाएगा इसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है, और बेटी की रिपोर्ट ही दी आपने?
वो टिक्के दे दिए।
टिक्के दिए?
जी।
अच्छा, ठीक है। आज कहाँ से? 92 से शुरू करनी है ना?
89।
क्या?
89।
अच्छा जी। नजरतन फिर नुजूम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم، فتولى عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنهتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ये शुरू हुआ ही सारा दो शुरू हो गए थे एक ही है ना। हाँ, पहले इस रुकू का जहाँ तक तिलावत हुई है इसका पहले पूरा तर्जमा शुरू कर देते हैं। नजरतन फिन नुजूम, फिर उसने सितारों पर एक नजर डाली। फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, और बेजारी से कहा मैं तो यकीन बीमार पड़ गया हूँ। सकीम में बीमारी के साथ बेजारी का मज़मून भी दाखिल है, इसलिए इसे ब्रैकेट में रखना चाहिए हमारे तर्जुमे में या खुला रखना चाहिए, ये सवाल है।
اور بیزار ہوتے ہوئے کہا میں تو
بیمار پڑ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا, بریکٹ اٹھا دیں اس میں, لکھ لیں صاف کر کے.
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ,
پھر وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر چلے گئے. یہاں نظرتاً فی النجوم وقال انی سقیم سے متعلق بعض میڈیول علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک بظاہر غلط بیانی ہے. یہ کیونکہ وہ بیمار نہیں تھے, ان کا یہ خیال ہے, اور انہوں نے بہانہ بنایا تھا اس بحث کو ختم کرنے کا یا الگ ہونے کا, ایک ایسی کاروائی کی خاطر جس کا آگے ذکر آئے گا. تو یہ الزام بالکل غلط ہے. یہاں سقیم کا معنی اس ساری بحث سے بیزاری کا اظہار ہے, ان کے عقائد سے بیزاری کا اظہار ہے جو ستاروں کو بدلے رکھتے تھے. بس جب اس نے یہ حضرت ابراہیم نے یہ آخری فیصلہ دے دیا کہ میں اب ان بیہودہ بحثوں سے تھک گیا ہوں اور بیزار ہو چکا ہوں, تو ان کو اکیلا چھوڑ کر وہ لوگ واپس سے کہیں چلے گئے, اپنے اپنے کام, یعنی وہاں سے دور ہو گئے اور پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے گئے. اس کے بعد ہے فراغ الی آلہتہم وقال الا تاکلون. راغا کے لفظ میں مخفی کاروائی کا مضمون داخل ہے, فراغ الہ یا راغا الہ, جو مستند لغات ہیں وہ یہ ذکر کرتی ہیں کہ راغا میں مخفی کاروائی, چھپ کر کاروائی کا ذکر شامل ہے لفظ راغا میں. پھر وہ نظر بچا کر ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا, اس لیے میں نے نظر بچا کر کا لفظ لکھ دیا ہے. یہ متوجہ ہوئے ہونے کے اندر داخل ہے, راغا الہ متوجہ ہوا مگر مخفی طور پر, اور پوچھا کیا تم کھاتے نہیں, یعنی ان معبودوں سے پوچھا کہ کیا تم کھاتے نہیں. یہ بلند آواز سے اس بات کا اظہار ہے کہ تم بے حقیقت چیزیں ہو اور کھائے بغیر کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی, تم اگر نہیں کھاتے تو تمہارے رزق کا کوئی سامان نہیں ہے, تم جھوٹے ہو, فرضی چیزیں ہو. یہ اپنے آپ سے انسان بعض دفعہ اونچی باتیں کرتا ہے, تو کوئی دوسرا سن نہیں رہا تھا مگر ان کے متعلق اپنا اظہار فرمایا ہے, تم کیا چیزیں ہو جو کھاتے نہیں ہو. مالکم لا تنطقون, اور تمہیں کیا ہو گیا کہ بولتے بھی نہیں, نہ کھاتے ہو نہ بولتے ہو. یہ اونچی آواز میں اس بات کا اظہار ہے کہ جن کو وہ توڑنے لگے ہیں ان میں کوئی روح نہیں, کوئی جان نہیں, وہ خدا نہیں ہے. اس لیے اس فعل کی تائید میں یہ ایک بیان ہے کہ میں جو کرنے لگا ہوں یہ کوئی ناجائز حرکت نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین, پھر مخفی طور پر ان کے خلاف کاروائی کی, یا فراغ علیہم ضربا بالیمین, پھر ان کے خلاف مخفی کاروائی کرتے ہوئے ایک زوردار کاری ضرب ان پر لگائی. کیونکہ ضربا بالیمین میں لغات کے مطابق زوردار کاری ضرب لگانا ہے. اب اس کی جو بناوٹ ہے فقرے کی اس کے نتیجے میں یہ کیا جا سکتا ترجمہ, فراغ علیہم ضربا بالیمین, تو مخفی طور پر ان کے خلاف ایک زوردار ضرب لگانے کی کاروائی کرتے ہوئے متوجہ ہوا. مخفی طور پر ان کے خلاف ایک زوردار کاروائی, زوردار کاروائی کی بجائے ایک اور لفظ بھی آ سکتا ہے. اصل میں راغا علیہ ضربا بالیمین میں سمائٹ کرنا دیا ہوئے لغت میں, اور ایسا سمائٹ کرنا کہ اس کو پارا پارا کر دے. تو یہ مضمون میں اب آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے ترجمے میں یہ غلطی ہے کہ اس مضمون کو کلی واضح نہیں کیا گیا. جو تحریری ترجمہ ہوگا اس میں آپ دوبارہ مجھ سے مل کر ہدایت لے لیں, لیکن مضمون میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ان کی طرف مخفی طور پر ان کو پارا پارا کرنے والی ضرب لگاتے ہوئے متوجہ ہوا. ٹھیک ہے, پھر وہ مخفی طور پر ان پر پارا پارا کرنے والی ضرب لگاتے ہوئے متوجہ ہوا. ٹھیک ہے, غالباً یہی ترجمہ ٹھیک رہے گا, کیوں جی یہ بنتا ہے نا میرے کے حساب سے. فاقبلوا الیہ یزفون, اقبلوا سے مراد اگر ہم نے وضاحت نہ کی تو لوگ یہ سمجھ سکتا ہے ایک عام قاری کہ بت متوجہ ہوئے, اس لیے پس وہ یعنی اس کی قوم والے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. یزفون میں متوجہ ہونے کی بجائے آنے کا مفہوم ملتا ہے لغت میں, پس وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد یہ بات شہر میں پھیلی ہے کہ وہ بت پارا پارا ہو چکے ہیں, اور جب وہ آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے تھے. اس لیے بعض مفسرین کا یہ الزام کہ انہوں نے یہ کاروائی چھپ کر کرنے کی خاطر ان کو بھیجا ہے, اسی سے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے. ضرب بتوں پر لگی ہے اور ان غلط فسودہ عقائد رکھنے والوں پر بھی لگتی ہے. اگر چھپنا تھا اور ڈرنا تھا تو وہاں کھڑے کیوں رہے, پھر وہ غائب ہو جاتے وہاں سے. اکبر الہی یزفون, قوم بھی جانتی تھی کہ وہیں کھڑا ہے ابھی تک, اس لیے کسی مخفی حرکت کا ان معنوں میں کوئی سوال نہیں کہ کوئی شخص ڈر رہا ہو کہ یہ کاروائی میرے خلاف نہ پڑے. مخفی کا صرف اتنا مفہوم ہے کہ اگر کاروائی کرتے وقت وہ بات ظاہر ہو جاتی تو قوم نے کرنے ہی نہیں دینی تھی, اس سے زیادہ اخفاء کا اور کوئی مضمون نہیں. اس پر قوم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, قال اتعبدون ما تنہتون, کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تلاشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون, اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے, وما تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو یا جو تم بناتے ہو. اس میں ایک ابہام یہ ہے کہ بت تو اللہ نے نہیں بنائے, بتوں کی تخلیق تو خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی. واللہ خلقکم وما تعملون کا مطلب یہ ہے کہ جو کاروائیاں بھی تم کرتے ہو, چونکہ تم اللہ کی تخلیق ہو, وہ کاروائیاں بھی اسی وجہ سے تم کرتے ہو کہ تم خدا کی تخلیق ہو. ان تمہیں خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ تم آگے پھر اور کام کرو. اگر اس کو صاف کر کے نہ لکھا جائے تو پھر وہی خطرہ پیدا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ جو بت تراشتے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے اس کے اذن سے تراشے جا رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے, اور جو چیزیں بھی تم کرتے ہو بس اتنے کافی ہے. قالوا ابنوا له بنیانا, انہوں نے کہا اس کے لیے ایک چتون کا ڈھانچہ بناؤ پھر اسے آگ میں جھونک دو. لفظی ترجمہ بنیان کا ڈھانچہ ہے, جیسے لکڑیوں کو چنا جائے اور اس سے کچھ اور کاروائی مقصود ہو. تو ڈکشنری اس کا ترجمہ ڈھانچہ دیتی ہے واضح طور پر, اور مضمون کی مناسبت سے بھی ڈھانچہ ہی ترجمہ یا مناسب ہے. اور چونکہ آگ کا ذکر ہے اس لیے بریکٹ میں چتون کا ذکر میں نے کر دیا ہے.
لفظ ستون یہاں موجود نہیں, مگر آگ سے استنباط ہوتا ہے کہ جس چیز کا بھی وہ ڈھانچہ بنایا تھا اس کو آگ دی گئی تھی, ورنہ خالی ڈھانچے میں جھونکنا تو کافی نہیں تھا. تو الفاظ اپنے مضمون کو خود کھول کر واضح کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کے لیے ایک چتون کا بریکٹ میں نے کیا ہوا ہے ڈھانچہ بناؤ, پھر اسے آگ میں جھونک دو. فارادو بہی قیدن فجعلناہم ملاسفلین, ارادو بہی قیدن, بس انہوں نے اس سے اس کے لیے ایک منصوبہ بنانا چاہا. قیدن ایک منصوبہ ہے, بنانا چاہا, ارادو کہ میں چاہا کا معنی میں نے لے لیا. فجعلناہم الاسفلین, تو ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا. یا نیچا لفظ دکھانا جو ہے اسفلین کے اندر بہترین ترجمہ یہی بنتا ہے. اس سے پہلے آپ کو جو میں لکھوایا تھا وہ زیر نگین لکھوایا تھا, اس کی جگہ زیر زمین لکھ دیا گیا غلطی سے, تو پکڑا گیا اچھا بھائی دوڑائی کے دوران. مگر زیر نگین بھی نہیں کہنا چاہیے, نیچا دکھا دیا بہترین بمحاورہ ترجمہ ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیادین, اور اس نے کہا میں یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں, ضرور وہ میری رہنمائی فرمائے گا. اب یہ کب کہا, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس منصوبے کے مطابق آگ میں جھونکنے کی کوشش کے وقت کہا, یا اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو یہ مراد ہوگی آگ کا ٹھنڈا کی دشمنی کی آگ پھر اس کے دلائل اور اس کی صاف گوئی کے نتیجے میں ٹھنڈی پڑ گئی. کون سا ترجمہ شمس صاحب کے ذہن میں مناسب حال ہے؟ یہاں قال انی ذاہب الی ربی سیہدین, محمد صاحب بتائیں. سیاق سباق سے یہ کس جگہ فٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ بعد میں فجعلناہم اسفلین, اس کے بعد بس ظاہر بات ہے کہ جب وہ ان کو نیچا دکھا دیا پھر ہجرت کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ آگ ٹھنڈی کرنے سے مراد دشمنی کی آگ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دی, اور لوگوں نے دل میں یقین کر لیا کہ یہ آدمی سچا ہے. ذاہب الی ربی, وہاں رب نہیں تھا کہ جس کی طرف انہوں نے جانے کا ارادہ کیا,
کسی اور کا سہارا نہیں لوں گا, ساتھ ہی کسی
پہلے دن دیتا سہارا تو پہلے دن دیتے تھے کسی کا, بنا اس بلا لیا کرتے تھے. وہ سوسائٹی باوجود اس کے نرم پڑ گئی تھی اسی طرح مشرک رہی ہے, اور جو مشرک سوسائٹی ہے وہاں رب کا کیا کام ہے, وہ ایلین بن جاتا ہے ان کے لیے. فرمایا میں ایسی جگہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں جو خالصتاً رب کا ہی مقام ہوگا اور اسی کی چلے گی, اور میں تمانیت کے ساتھ ذکر الہی کروں گا اور دینی کام کروں گا. تو الہ ربی سے مراد وہ ایک جگہ سے حرکت کر کے کسی اور جگہ جہاں رب موجود ہو, یہ مراد نہیں ہے. ایسی جگہ سے حرکت کر کے جہاں رب عملاً ناشنا ہو چکا ہے, تو ان لوگوں میں رب نہیں رہا. ایسی جگہ جانے والے ہیں جہاں بتوں کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہوگا, وہ تمانیت کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ رہ سکیں گے. رب حبلی من الصالحین. اور اس ہجرت سے پہلے آپ نے یہ دعا کی ہے کہ مجھے نیک لوگوں میں سے عطا فرما. یہاں بیٹا نہیں فرمایا بلکہ حبلی من الصالحین, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ, یہ دعا ایک بیٹے کے لیے نہیں مانگی گئی تھی بلکہ کثرت سے صالحین کے عطا کرنے کے لیے مانگی گئی تھی. اور یہ مضمون پہلے مضمون سے تعلق رکھتا ہے, الا ربی سیادین, ایک ایسی بستی کا تصور ہے جس میں سب صالحین ہیں. فبشرنا ہو بغلام حلیم, اس دعا کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری بھی ان کو عطا فرما دی. فبشرنا ہو بغلام حلیم, ہم نے اسے ایک پاک بردبار لڑکے کی بشارت دی. فلما بلغ ماہ السعی قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اولوک فانظر ماذا ترا. اس آیت پر مختلف بڑی عید کے خطبے پر, یا حجت ال کیا کہتے ہیں اس کو, عید الاضحیٰ, عید الاضحیٰ کے خطبوں میں میں روشنی تفصیل ڈال چکا ہوں, اس لیے صرف یہاں سادہ ترجمہ پر ہی اکتفا کروں گا. فلما بلغ ماہ السعی, پس جب وہ اس کے ساتھ سائیہ کی عمر کو پہنچا, سائیہ کی عمر کا ترجمہ میں نے کیا فعال عمر. لما بلغ السعی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں جب تک وہ بچے سے بڑے ہو کر سائیہ عمر کو نہیں پہنچے, حضرت ابراہیم کا وہاں آنا جانا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ ماہ السعی میں یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ بٹانے میں, ان کے کاموں میں آگے پیچھے دوڑنے میں وہ ان کے زیر پرورش رہے. اور روایات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم بار بار یہاں آتے رہے ہیں, اور حدیث بھی ثابت ہے جس میں وہ ذکر ہے چوکھٹ بدلنے والا. جب وہ اس کے ساتھ فعال عمر کو پہنچا, اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے, میں رویا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. رویا میں میں نے دیکھا نہیں ہے, ترجمہ دیکھتا ہوں, انی ارا, جس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار یہ رویا دکھائی جاتی رہی ہے. بس غور کر تو کیا رائے رکھتا ہے. اس نے کہا اب اے میرے پیارے باپ, جو تجھے حکم دیا جاتا ہے وہی کر, یقیناً تو مجھے اللہ چاہے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. یہاں انشاءاللہ کے لفظ نے حضرت اسماعیل کی اعلیٰ تربیت کی طرف اشارہ کیا ہے, باوجود اس کے کہ وہ ہر طرح سے حاضر تھے, اس کے باوجود اپنے انکساری کا اقرار ہے کہ انسان ہوں, اگر اللہ توفیق نہ دے گا تو میں یہ نہیں کر سکوں گا. بس یہاں انشاءاللہ کا مطلب وہ انشاءاللہ نہیں جو عام طور پر لوگ بات ٹالنے کی خاطر کرتے ہیں, جس سے تحکم نکل جاتا ہے, اس کا یقین نہیں ہونا بلکہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ. انشاءاللہ کریں گے, کریں نہ کریں پھر وہ اللہ کی مرضی نہیں تھی, نہیں کیا. سترزنی انشاءاللہ میرے صابرین, تو اللہ چاہے تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. فلما اسلم و تلہ للجبین, اب حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی پہلے ہی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر چکے تھے. فلما اسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت
اسماعیل سے سبق سیکھا ہے انہوں نے. وہ جو پہلے ہی سے مسلم تھے, بار بار ذکر گزر چکا ہے, لیکن بیٹے کی طرف سے اس کے اپنے فیصلے کے منتظر تھے. بس بیٹے کی مرضی نے حضرت ابراہیم کو وہ آخری قدم اٹھانے پر آمادہ کر دیا جس کے لیے وہ پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے. طلعہ الجبین, اسے اس نے پیشانی کے بل لٹایا. اب پیشانی کے بل لٹانے میں پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے, حضرت ابراہیم کی افواہ منیب ہونے کی طرف اشارہ ہے. ونادینا ہو یا ابراہیم, اس وقت ہم نے اسے پکارا, ان یا ابراہیم کہ اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, انا کذلک نجزی المحسنین. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ یہ رویا اب پوری ہو رہی ہے, یہ پکارا ہے کہ تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے. جب اس بے آب گیا وادی میں اس بچے کو چھوڑ کے گیا تھا تو رویا پوری کر چکا تھا. انا کذلک نجزی المحسنین, اور اب جو یہ تیرے ساتھ بڑا ہوا ہے اور تیرے ساتھ پھر رہا ہے اور کام کر رہا ہے, یہ تیرے اس احسان کا نتیجہ ہے جو تو نے خدا کے حضور احسان کا رویہ اختیار کیا. ان ھذا لھو البلاء المبین, یقیناً یہی ہے جو ایک بہت کھلی کھلی آزمائش تھی, یا یقیناً یہ ایک کھلی کھلی آزمائش تھی. ففدیناہ بذبح عظیم, بس ہم نے اسے ذبح عظیم کے بدلے بچا لیا. ذبح عظیم کے بدلے بچا لیا کا مطلب یہ ہے کہ بچا لیا تاکہ ذبح عظیم کا جو اعلیٰ مقصد تھا وہ پورا ہو سکے. بس کسی بھیڑ کے بدلے نہیں بچایا یا مینڈے کے بدلے نہیں بچایا, بلکہ ذبح عظیم کی خاطر بچا لیا. جو بعد میں ہونے والا ہے, اس فکرے کو بھی تھوڑا سا دوبارہ اثر میں ڈھال دینا چاہیے. اور اسی مضمون سے تعلق میں پھر اگلی آیت ہے, وہ ترکنا علیہ فی الآخرین, اس وہ ذبح عظیم والا واقعہ جب رونما ہوگا ہونا تھا, اس وقت ابراہیم کے لیے سلام کی پیشگوئی ہے. چونکہ آغاز ابراہیم سے شروع ہوا ہے, اس کی دعاؤں سے شروع ہوا ہے, اس لیے ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم, ہم نے آخرین میں بعد میں آنے والوں میں, آخر نہیں ہے اس کا مطلب ہے دوسروں لوگوں میں, بس ہم نے بعد میں آنے ترکنا علیہ, اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. بس جس جزا کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ لوگ غلطی سے یہ نہ سمجھیں کہ نیکی کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرو. وہ غلط فہمی جو پیدا ہو سکتی تھی اس کا کلیتاً ازالہ کر دیا گیا, اور وہاں جو محسنین کی جزا کا ذکر ہے اس کی تفصیل یہ ہے. انہ من عباد المومنین, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. آگے تلاوت ہونی ہے, پھر ابھی جاری ہے نا. وہ بشر نہ ہو بے اسحاق نبی من الصالحین, اس کے بعد جب حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے اور یہ ساری کاروائیاں جو ہیں اس کا ذکر ہے, اسحاق کو اس ذبح اس ابراہیم والے واقعہ کے بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ مضمون وہاں سے شروع کیا جاتا ہے جہاں اسماعیل کی خوشخبری دی گئی تھی. اس خوشخبری کے بعد وہ بشرنامے واؤ سے مراد اس واقعہ ذبح کے بعد نہیں، بلکہ ابراہیم حضرت اسماعیل کی خوشخبری کے بعد دوسری خوشخبری جو دی گئی ہے، بشرنا ہو اسحاق نبی من الصالحین، اسحاق کی ایک نبی کے طور پر خوشخبری دی جو بہت نیک اعمال والا ہونا تھا. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن والظالم لنفسہ مبین. وبارکنا علیہ، ہم نے اس پر برکت کی، وعلی اسحاق اور اسحاق پر بھی، ومن ذریتہما اور ان دونوں کی ذریت میں سے، محسن و ظالم لنفسہ مبین، اس رنگ میں برکت کی کہ ان میں محسن جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، ایسے محسن کثرت سے پیدا ہوں گے. وظالم لنفسہ مبین، اور اپنے نفس کے خلاف کھلا کھلا ظلم کرنے والے بھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، کیونکہ عام محسن محسنوں میں آپ کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ ظالم النفس ہی اپنے نفس کے خلاف کا ترجمہ شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، اپنے نفس کی خاطر بہت کھلے کھلے ظلم کرنے والے، یعنی نتیجہ میں اس کے نفس کے حق میں بہتر ہونا تھا، ایسے ظالم کی خوشخبری بھی دی جس نے اپنے نفس کی خاطر نفس کے لیے کھلم کھلے ظلم کرنے تھے، تو نفس کی خاطر نفس پر ظلم کرنے تھے، یہ مراد ہے. تو یہاں نفس پر جو ابتدائی حصہ ہے ان مظالم کا، یعنی وجہ ظلم کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے، آخری نتیجہ نکال دیا گیا کہ ظالم ایسا ہے جو ظلم کرتا ہے تو ایک اچھے مقصد کی خاطر، تاکہ جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو ترقی نصیب ہو اور وہ خدا کے حضور عظیم مقام حاصل کرے. اور یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیت میں، ظالم والی آیت میں بالکل کھول کر بیان فرما دیا گیا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا تلاوت وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقين. احسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين وكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. انہو من عباد المومنین وَإِنَّ لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور ہم نے یقیناً موسیٰ اور حارون پر بھی احسان فرمایا وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات بخشی وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی اور وہی تھے جو غالب آنے والے بنے ہم کا لفظ جو ہے اس سے میں نے وہی کا مضمون نکالا ہے فکانو ہم الغالبین پس وہی تھے جو غالب آنے والے ظاہر ہوئے وآتینہم الکتاب المستبین اور ہم نے ان دونوں کو ایک کھلی کھلی روشن کتاب عطا فرمائی وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ان دونوں کو سیدھے رستے کی طرف ان دونوں کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرمائی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ان کے لیے ہم نے بات کے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا سلام علی موسیٰ و ہارون سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر اب یہ کون سا ذکر خیر ہے موسیٰ اور ہارون کا ذکر الگ ان پر سلامتی کی تو ہم کوئی دعا نہیں کرتے الگ کیوں جی اب کرتے ہیں کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں لگتا ابراہیم و آلہ تو سلامتی کی دعا ابراہیم سے شروع ہوئی ہے اور اس کی ساری آل پر جس نے بعد میں رونما ہونا تھا اس پر سلامتی ہم ابراہیم کے حوالے سے بھیجتے ہیں اس لیے جتنے بھی نبیوں کو ذکر آئے گا وہ سارے وہی ہیں پس جب ہم پڑھتے ہیں سلامتی صلی علی محمد و آل محمد کما صلی علی ابراہیم و آل ابراہیم تو یہاں یہ وہ ساری آل ہے جس کو ہم سلامتی کے وقت یاد رکھتے ہیں اور ان کا ذکر خیر سلامتی سے کرتے ہیں یعنی اپنے ذہن میں ان سارے انبیاء کو علیحدہ علیحدہ بھی مستاجر کر سکتے ہیں اگر وقت ملے اور اتحیات میں اس کے مزے اٹھنے ہوں تو آل ابراہیم میں ان سب انبیاء کا ذکر کر دیں جن کا قرآن کریم میں یہاں ذکر موجود ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں اب محسنین کا حوالہ یہ ابراہیم کی طرف جا سکتا ہے اس کا جو تکرار ہے مراد یہ ہے کہ یہ ساری جزا ہیں محسنین کی فہرست میں بھی داخل ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر لیکن سارے حوالے آل ابراہیم کے حوالے سے محسنین کے حوالے ابراہیم کی طرف جا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جزا دی اِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا یہ الیاس کون ہے آف کر رہا ہے بتائیں جی ایلیا مگر آگے ایلیاسین آ جائے گا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہاں تو ایک شخص کا ذکر موجود ہے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ایلیا جس سے آگے ایلیاسین کی مضمون شروع ہوں گے وہ اس آیت میں مذکور ہے اور اس ایلیا نے دوبارہ کئی بھیسوں میں ظاہر ہونا تھا بس یہاں وہ سارے ایلیاسین ہیں جو ایلیا کی پیشگوئی کو پوری کرنے والے بنے اِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً الیاس مرسلین میں سے تھا جب اسے بھیجا گیا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ آثَمَ الْخَالِقِينَ کیا تم بال کو بلاتے ہو یا بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر تخلیق کرنے والے کو ترک کر دیتے ہو یا بلاتوں کی بجائے پکارنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ بطور معبود اسے پکارا کرتے تھے بال کے متعلق تحقیق کی جا چکی ہے کہ یہ بال پہلے الیاس کے وقت میں موجود تھا اور کیا اس کا بائبل میں ذکر ہے کہ نہیں مجھے یاد ہے میں نے اپنی ریسرچ ٹیم میں ایک دفعہ یہ تحقیق کروائی تھی اور اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے تو آپ مجھے پوچھنا یہ بال والا ذکر براہ راست بھی بائبل میں دیکھا جا سکتا ہے اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر تخلیق کرنے والے کی طرف کر دیتے ہو اب احسن الخالقین میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مراد ہے کہ بال بھی تخلیق کیا کرتا تھا اسے تو پکارتے ہو لیکن جو تخلیق کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے اس کو نہیں پکارتے یہ غلط فہمی دماغ سے نکل جانی چاہیے احسن الخالقین ایک ہی ہے لیکن خالقین انسانی خالقین بھی ہو سکتے ہیں جن کی طرف پہلے اشارہ گزر چکا ہے وہ کچھ نہ کچھ بناتے ہیں لیکن سب کی تخلیق سے بہتر اس کی تخلیق ہے جس نے ان خالقین کو پیدا فرمایا اور پہلی آیت میں اسی کی طرف اشارہ آ چکا ہے بس بال کے حوالے سے نہیں ہے یہ حوالہ یہ ہے کہ بال کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا اس کو تو یاد رکھتے ہو اور اس کو بھول جاتے ہو جس نے بہترین رنگ میں ہر قسم کے خالق پیدا کیے سمجھ گئے اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین اللہ ہی تمہارا رب ہے و رب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے آبا کا رب بھی اس آیت نے مزید بال کا خدا کی تخلیق میں شامل ہونے کا تصور بالکل کاٹ کے پھینک دیا کیونکہ بال کے وجود سے پہلے جب اس کے نام دیا جانے لگا ہے اس سے پہلے بھی دنیا بس رہی تھی اور اولین آبا انشنٹ اینسسٹرز جو انسان کے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا بس کسی اور خالق کا اس کے ساتھ کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ خدا کی چنیدہ بندوں کا معاملہ الگ ہے ٹھیک ہونے والے ہیں
ہر جگہ اس ترجمے کو اللہ کا ترجمے،
ہاں ان کا معاملہ الگ ہے جو خدا کے مخلصین بندے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ اَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس پر آخر میں آنے والے، ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا. ٹھیک ہے، یہ الیاسین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ الیاس بھی جس کا، جس سے ذکر کا آغاز ہوا ہے. سلام علی الیاسین، یہاں ایک الیاس کا ذکر کے بعد اسی کو الیاسین کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یہاں مفسرین اور علماء تین الیاسوں کا ذکر کرتے ہیں. میرے نزدیک اس کی حد بندی قرآن کریم نے نہیں کی ہوئی، اس لیے اس زمانے میں بھی جو ایلیا پہلے ایلیا کی طرز پر آیا ہے وہ بھی الیاسین میں داخل ہو گیا ہے. تو سارے ایلیا جو آئندہ بھی آتے رہیں گے، یعنی کسی ایسے شخص سے پہلے اس کا، اس کی خوشخبری دینے کے لیے جس کی پیشگوئی کی جا چکی ہے، ان سب کو محاورتاً ہم الیاس ہی کہہ سکتے ہیں. اور یہ کثرت سے پیدا ہو سکتے تھے، ہو سکے، ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں اور ہوں گے. انما کذالک نزل المرسلین، ان الیاسوں کا کثرت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل یا امت میں سے پیدا ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمین کو جزا دیا کرتا ہے. انہو من عباد المومنین، اب انہو من عباد المومنین میں پہلے الیاس کی طرف ضمیر جا رہی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف؟ باسی صاحب اب اپنے جو کر رہے ہیں آرٹ ورک، اس کے رد جگہ میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ یا اور کر رہے ہیں؟ خوش میں ہیں؟ اچھا، سلام علی الیاسین، انا کذالک نجزی المحسنین. یہ بیچ میں آ گیا ہے فقرہ، انا کذالک نجزی المحسنین کیونکہ بیچ میں آ گیا ہے، اس لیے انہ من عباد المومنین کا اشارہ اسی محسن کی طرف یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف معلوم ہوتا ہے. وَإِنَّا لُوتًا لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہاں سے مضمون نے بھی چونکہ بلٹنا تھا، بہت بعد والوں کا ذکر کیا جا چکا، اس کے آخر پر ایک ایسی موڑ لگائی جانی چاہیے تھی جو اس مضمون کا باب بند کرے اور مضمون کو اصل نو پہلے سے شروع کرے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اِنَّا مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی بطور محسن کے اشارہ ہے، اور انہو من المومنین کہہ کے اس چیپٹر کے اس حصے کو بند کر دیا گیا.
ابراہیم علیہ السلام کے آیت 111-12 میں اسی سٹائل پہ کہ سلام،
وہ دیکھیں اور پکی بات ہوگی.
موسیٰ اور ہارون کے ذمن میں بھی سلام علی موسیٰ و ہارون، انا کذالک نزل المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین.
ٹھیک ہے،
اس کے بعد حضرت الیاس کے آخر پہ یہ ذکر آتا ہے انہما من عبادنا.
ٹھیک ہے، تو یہ پہلے جو طرز بیان ہے وہ اس استنباط کی تقویت کر رہی ہے، یہاں حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے، یا آپ الٹ نتیجہ نکال رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ الٹ نتیجہ نکال رہے ہیں.
کیا
نہیں، یہ نہیں ہو سکتا.
ان یاسین کو جمع میں ذکر کرنے کے بعد جب واحد میں ذکر فرمایا گیا ہے انہم عباد المومنین, تو ابراہیم کے بارے میں شروع میں ہی ہر چیپٹر کے بند ہونے پر اس کے مومن ہونے کی طرف مومن ہونے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے. تو مومن کس بات کا تھا؟ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے افضال اس پر نازل فرمانے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہی مومنوں میں سے دو مومن موسیٰ اور ہارون کا اس لیے لفظ مومن وہاں استعمال کیا گیا ہے کہ ان کو بھی ان کی امت میں کثرت سے آنے والوں کی خوشخبریاں تھیں, اور ان خوشخبریوں پر وہ بھی ایمان لاتے تھے. تو اول المومنین اس تعلق میں حضرت ابراہیم ہوئے, اور اس اول المومنین کی پیروی میں حضرت موسیٰ اور ہارون پیدا ہوئے, جن کے اوپر جو پیشگوئیاں نازل ہوئی ہیں وہ ساری وہ ہیں جن کے متعلق قرآن ضمن ذکر کر رہا ہے, یا اکثر وہ ہے یا بہت سی وہ ہیں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے. لیکن یہ ضمیروں کا معاملہ جو ہے, ہر شخص اپنے دل کے اطمینان کی طرف کے طور پہ ایک یا دوسرے کی طرف پھیر سکتا ہے اگر وہ قرآن آیات کے منافی نہ ہو. بس اگر کسی کے ذہن میں یہاں عباد المومنین سے الیاسین ہوں تو انہو من عباد المومنین ہے, انہم نہیں ہے, یہ بات پیش نظر رکھ لیں. الیاسین کا بیان اور بعد میں آنے والوں کا آخر تک کا بیان کلوز ہوا, واپس لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس فضلوں کے ذکر کی طرف جو ابتدا میں نازل کیے گئے اور جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا گیا تھا. اس وقت جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے, اسی سے کچھ ملتا جلتا تعلق حضرت ابراہیم کا حضرت لوط سے تھا, اور جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر تعلقات کے علاوہ تھا, اسی طرح کا یہ تعلق بھی ہے. بس ہارون والی حدیث جو ہے نا موسیٰ کی, وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے درمیان جو تعلق تھا اس سے ملتا جلتا ایک تعلق حضرت علی اور رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور جو لوط ہیں ان کا بھی ویسا ہی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں, آپ سارے واقعات پڑھیں. تو اس لیے دوبارہ ان کو وہاں پہنچا دیا گیا اس ذکر کو. میرے نزدیک یہ اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس کے بعد یہ چیپٹر کو کلوز ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چلنے والا ہے. واضح طور پر اگرچہ پہلے آل وغیرہ کے ذکر میں آپ کا ذکر آ چکا ہے, لیکن اب آگے دیکھتے ہیں آیات کیا دکھاتی ہیں. جو بھی وجہ ہو, حضرت لوط مرسلین میں سے تھے, یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے. دلائل کی کوئی برتری ہمیں حاصل نہیں تھی. وہ ماں کان لنا علیکم من سلطان, سلطان سے مراد دلائل کی برتری ہے. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم خود ہی ایک حد سے گزرنے والی قوم تھے. بس آیا تو کرتے تھے مگر ہمارا آنا یا نہ آنا بے تعلق بات ہے, کیونکہ تمہاری سرشت میں وہ باغیانہ صفات داخل تھیں, وہ گمراہی کی عادتیں داخل تھیں جن کے نتیجے میں تمہیں آج جہنم میں جھونکا جا رہا ہے. اور اس نے ان سب جہنمی رہنماؤں کو, جہنم کی رہنماؤں کو ان لوگوں سے بالکل ممتاز کر دیا جو دائیں طرف سے آ کر نیکی کا پیغام دیا کرتے تھے. بس اس آیت کریمہ میں ہرگز وہ فرضی معبود داخل نہیں ہوتے اس تفصیل کے بعد جن فرضی معبودوں نے جب بھی دی نیکی کی تعلیم دی. اس لیے یوم الفصل ہی ہے. ان آیات نے اس دن کی سے پردہ اٹھا دیا کہ کیسے وہ یوم الفصل ہوگا.
فحق علینا قول ربنا انا لذائقون, بس ہم پر ہمارے رب کا قول صادق آ گیا, ہم یقیناً عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. فاغویناکم انا کنا غاوین, اب بظاہر اس اعلان میں اور اس سے پہلے اعلان میں ایک تضاد ہے, تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا. اس آیت میں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا, پچھلی آیت میں ہے کہ تم نے گمراہ ہونا ہی ہونا تھا, ہمارے گمراہ کرنے سے کیا سوال, کیا فرق پڑتا تھا. لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ گمراہ کرنے کی کوشش ان میں ضرور, اس کا انکار نہیں کر سکے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ, بس ہم نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے. اور غاوین کی ایک صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ گمراہ لوگ اپنے تک کی گمراہی کو نہیں رہنے دیتے, وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان میں سے جو بد صفات لوگ ہیں وہ ان کے اثر کو عبور کر لیتے ہیں, اور جو نیک اور پاک لوگ ہیں وہ ان کے اثر سے بچائے جاتے ہیں. یہ معاملہ اعتقاد سے ہی تعلق نہیں رکھتا بلکہ فاسقانہ زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ, ہم جب گمراہ ہو گئے تو ہمارے اندر یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ ہمیں تمہیں بھی گمراہ کرنا ہے, جتنے لوگ شامل کر لو اتنا اچھا ہے. یہی غوا کا مضمون شیطان کے تعلق میں قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ تو نے تجھے مجھے غاوین میں مقرر کر دیا, اب میرا حق ہے میں جتنے بھی شامل کر لوں اپنے ساتھ. تو ان آیات کا تعلق سارے قرآن مضامین سے ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, بس آج کے دن یقیناً یہ عذاب میں مشترک ہوں گے, یعنی اس وجہ سے ایک کا عذاب دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا, یا ایک کو سزاوار ٹھہرایا جائے گا دوسرے کو نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ ان کو کسی نے بہکایا تھا. بہکانے والے بھی خود پہلے گندے تھے تو بہکانے تھے بہکانے لگے, اور بہکنے والے خود اپنی ذات میں بہکے ہوئے تھے, اس لیے عذاب میں سب مشترک ہیں. عذاب کے لحاظ سے ان کو بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, یقیناً ہم اسی طرح مجرمین سے سلوک کیا کرتے ہیں. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يستكبرون. اب یہ ساری آیات اس خدشے کو کلیتاً ظاہر کرتی چلی جاتی ہیں جو کسی کے دل میں وہم پیدا ہوا ہو کہ جھوٹ ان معبودوں میں جو معبود نہیں ہیں نیک لوگ بھی شامل ہیں, اور گویا نعوذ باللہ ان سے بھی خدا کا یہ سلوک ہوگا. وَإِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, ہم نے جس سلوک کا ذکر کیا ہے جہنم والے سلوک کا, یہ ہم صرف مجرمین سے کیا کرتے ہیں. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, وہ پاک بندے خدا کے وہ انبیاء جن کو فرضی معبود بنایا گیا ہے, وہ کب کہا کرتے تھے کہ خدا ایک نہیں ہے, کب ان کا رد عمل ایک کہنے والوں کے خلاف وہ ہوتا تھا جو اس ظالم سوسائٹی کا رد عمل وہ کرتا ہے. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, وہ تکبر نہیں کیا کرتے تھے نیک بندے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے اللہ ایک ہے اسی کی طرف آؤ, توحید کا پیغام دیتے ہیں, دنیا داروں کو اپنا خزانہ بناؤ, یستکبرون, یہ بندے گندے لوگ تکبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کی طرف بلانا پاگلوں کا کام ہے, ہم طاقت کے سرچشموں پہ ہاتھ ڈالنے والے لوگ ہیں, کون ہے جو ہمیں ان طاقت کے سرچشموں سے الگ کر سکے. یہ تکبر جو ہے جھوٹی سرفرازی کا یا جھوٹی طاقت کا, یہ ان کے ساتھ ان کی سرشت کو ظاہر کرنے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزا دی جائے گی. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ مَجْنُونَ, وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ترک کر دیں ایک پاگل شاعر کی وجہ سے. ایک ایسے شخص کی وجہ سے جس کے کلام میں شاعروں والا حسن تو ہے لیکن شاعروں والا جھوٹ بھی شامل ہے. ایک ایسے شخص کے خاطر ہم اپنے معبودوں کو ترک کر دیں جس کو جنون ہو گیا ہے اپنے رب کا, اپنے رب کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے, یعنی اپنے دعوے کی دھن میں وہ پاگل ہو گیا ہے, اور اس کی باتوں کی خوبیاں اور دلکشیاں ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ شاعر اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں. موت سنی کچھ رکو ہی لمبا ہے, کل ان شاء اللہ اسی رکو کو شروع کریں گے, نوٹ کر لیں. ہاں اور ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ نرسم صاحب سونے کی کریں, بڑی مشکل سے آپ نے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے آپ نے, کیا نہیں تھوڑی دیر سو جائیں, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب سیاست تک ایک گھٹی لگا لیں پھر آپ کو کام کی دوبارہ طاقت مل جائے گی, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ماننی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی.